لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تمام تعريفين اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا مدبر ہے رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ ابن عبداللہ پر ہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے برادران اسلام دختران ملت آج کے زمانے میں مسلمان نوجوان پر کیا کیا ذمہ داریاں اپنے دین کی طرف سے عائد ہوتی ہیں اس سلسلے میں ہم نے ان سے پہلے خطبے میں بتایا تھا اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سلف صالحین کی زندگی سے انشاءاللہ تاریخ دعوت و عظیمت کے درخشندہ پہلو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے تاکہ ہمارے نوجوان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی بنائیں اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا صحیح طریقے سے مصداق بن جائیں کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانیاں میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین اس اللہ کے ساتھ اس کی ربوبیت میں اس کی الوہیت اور عبادت میں اور اس کے اسماء و صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں اور مدینہ کی زندگی میں سراپا دعوت بنے ہوئے تھے طفیل ابن عمر الدوسی کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں دعوت دے رہے ہیں طفیل ابن عمر الدوسی قبیلہ دوس یمن کے رہنے والے مکہ آتے ہیں جیسے ہی وہ مکہ پہنچتے ہیں مکے والے اپنی عادت کے مطابق طفیل ابن عمر الدوسی کے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بھرنے لگتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ایک شخص ہے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ نبی ہے لیکن اتنا وہ جادوگر ہے اور اتنا وہ سحر انگیز ہے کہ تم اس کے باطل میں پھنس جاؤ گے تم اس کے قریب ہرگز نہ جانا تو پھر عمر بوسی اتنا سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو جب میں مکے میں جاؤں اور طواف کروں کعبے کا تو میں اپنے کانوں میں روح ٹھوس لوں گا تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ سن سکوں, اور یہی کرتے ہیں. پھر جب وہ کعبہ پہنچتے ہیں تو اپنے دل میں یہ محسوس کرتے ہیں, کہتے ہیں میں تو ایک اچھا خاصا آدمی ہوں, میں سمجھ سکتا ہوں, اچھے اور برے میں میں تمیز کر سکتا ہوں, کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے کان میں کسی کے کہنے پر روح ٹھوس لوں. دیکھیں اگر حق بات ہے تو سنیں اور اگر غلط بات ہے تو چھوڑ دیں. عقل مند کی یہ نشانی ہے کہ وہ کوئی بھی بات ہو تو دلیلوں کی روشنی میں پرکھتا ہے, دیکھتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے واقعی اسلام کے لحاظ سے صحیح ہے یا کیا غلط ہے. مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو آج اہل حق کو, اہل سنت و جماعت کو دیکھا دیکھی لوگوں کی باتوں میں, لوگوں کی جالوں میں پھنس کر گالیاں دیتے ہیں, مسلمان کو کافر گردانتے ہیں, لیکن انہیں نہیں معلوم ہے کہ کتنی بڑی ضلالت اور گمراہی میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. عقل مند وہ ہے جو اپنے عقل کی آنکھوں سے اور کانوں سے دیکھتا ہے اور سنتا ہے, دلیلوں کی روشنی میں معلوم کرتا ہے کہ سچا اسلام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو دین کو نازل کیا وہ دین کیا ہے اور کون سا ہے, قرآن اور سنت کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں جن کے ذریعے اسلام کو, صحیح اسلام کو دیکھا جا سکتا ہے اور باطل اور غلط اسلام سے اپنے آپ کو آدمی بچا سکتا ہے. کسی اپنے عمر دوسی یہی کرتے ہیں, اپنی روح نکالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی تلاوت کو سنتے ہیں, فوراً قرآن کریم کی آیت آپ کے دل میں اثر کر جاتی ہے. یہ قرآن کریم کا اثر ہے جو اس وقت سے لے کر آج بھی بلکہ قیامت تک اپنا اثر رکھا ہوا ہے. جس کو صدق دل سے اگر کوئی سنتا ہے ضرور دل پر اس کا اثر ہوتا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا پتھر دل انسان بھی نرم ہو جاتا ہے اور اس قرآن کے سامنے جھک جاتا ہے. میرے بھائیوں, طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں تو اچھی بات ہے, یہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں میں جو سن رہا ہوں سبحان اللہ, میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا. جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فالو کرتے ہیں, آپ کے گھر جا کر کہتے ہیں کہ میں نے ابھی آپ سے ایسا کلام سنا ہے, ایسا کلام کبھی میں نے نہیں سنا ہے, لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ بتایا, لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک عقل مند آدمی ہوں, آپ کی بات سنوں اور پرکھوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس کلام کا اثر میرے دل میں ڈال دیا ہے, مجھے اس کے بارے میں بتائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, اسلام کی تعلیمات رکھتے ہیں, فوراً طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اسلام کی گواہی دیتے ہیں, مسلمان بنتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان والوں کو اس کی طرف دعوت دوں. اسلام لانے کے بعد صحابہ کی زندگی میں جو دیکھی جاتی ہے فوراً دوسروں کو مسلمان بنانے کی طلب, دوسروں تک اس پیغام کو لے جانے کا جذبہ, شوق ہرگز نہیں بیٹھتی اپنی جگہ پر. جب میں نے مسلمان اپنے آپ کو بنایا اور سچے خدا کے دین کو دیکھا تو یہ طلب لے کر طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے لیے کوئی علامت ہو تاکہ میں بتاؤں اس کے ذریعے کہ یہ چیز حق ہے, یہ سچا دین ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ طفیل ابن عمرو الدوسی کے لیے کوئی نشانی بنا دے تاکہ وہ اپنی دعوت کو آسانی سے پہنچا سکیں۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے ہیں، راستے میں جاتے ہیں تو پیشانی میں ایک روشنی آتی ہے لائٹ کے جیسا، پیشانی میں اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ میری پیشانی میں اگر یہ روشنی ہوگی لوگ کہیں گے کہ اس کو کچھ اثر ہو چکا ہے، یہ کوئی بیماری ہے، اے اللہ اس کو کسی اور جگہ منتقل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاٹھی میں وہ روشنی منتقل ہو جاتی ہے، جہاں جہاں لاٹھی لے جاتے ہیں وہاں وہاں روشنی ہوتی ہے۔ سچی روایتوں سے یہ، صحیح روایتوں سے یہ ثابت ہے۔ ہم کرامتوں کے منکر نہیں ہیں، کرامتیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، سلف صالحین اور نیک لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے، ایک انعام ہے، لیکن یہ کسی باطل کو حق یا حق کو باطل نہیں کرتی، بلکہ کرامت اور شیطانی دھوکے سے، دھوکے کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے اسلام۔ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر معمولی ہے، عام آدمی نہیں کر سکتے، لیکن وہ اسلام پر قائم ہے اور باقی اسلام کا نمونہ ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، پنج وقتہ نماز کا پابند ہے، تو واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہے، انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر ایسی باتیں دکھاتا ہے، ہواؤں پر چلتا ہے، جی ہواؤں میں اڑتا ہے، پانی پر چل رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہا ہے، تو یہ سب شیطانی اور دجالی کام ہے، یہ دیکھ لیں کہ اس کا عمل اگر باطل ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نماز مجھ سے معاف ہو گیا، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور شیطانی باتیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرامت نہیں ہے بلکہ شیطانی عمل ہے۔ اہل سنت و جماعت کرامت کے قائل ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کئی کرامتوں کو ظاہر فرمایا، اسی طریقے سے سلف صالحین کے اور بھی نشانیاں ملتی ہیں۔ بہرحال طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن ان کی قوم بہت محنت کرنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتی۔ آخر تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے رسول قبیلے دوس کے لیے بد دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے، میں کئی سال ان کو دعوت دیتا رہا لیکن وہ مسلمان نہیں ہو رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بد دعا کرنے کے بجائے دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں، اللہم اہدی دوسن، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے، طفیل ابن عمرو الدوسی پھر دوبارہ جاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، آخر مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کا پورے کا پورا قبیلہ دوس مسلمان ہو جاتا ہے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر اپنی قوم میں دعوت کا کام کرتا رہا، اتنا کرتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے آ گئے، غزوہ بدر ہو گئی میں شریک نہیں ہو سکا، غزوہ احد بھی ختم ہو گئی میں شریک نہیں ہو سکا، غزوہ خندق بھی ہو گئی میں شریک نہیں ہو سکا، غزوہ خیبر سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، غزوہ خیبر ختم ہو رہی تھی۔ اس وقت تک طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے فریضہ جس کو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں ایک اور مثال لیجئے، جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ 70 کفار قریش کو تحت کیا جاتا ہے، 70 کفار قریش جنگ بدر میں مارے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے 70 قیدی بن کے آتے ہیں، مکے والوں پر مایوسی چھائی رہتی ہے، ماتم کا زمانہ ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کر افسوس کر رہا ہے کہ ہائے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ کعبے کے پاس صفوان بن امیہ مکے کا ایک مالدار شخص حجر کے مقام پر بیٹھا ہے، وہاں عمیر بن وہب الجمحی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہائے کتنے برے دن آ گئے ہمارے، اگر میرے بال بچے نہ ہوتے اور میرے اوپر جو قرض ہے اس کا بوجھ نہ ہوتا تو میں سیدھے جا کر محمد کا سر اڑا دیتا، قتل کر دیتا اور مکے والوں کو راحت پہنچا دیتا، لیکن یہ دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں یہ جرت نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس ایک ایسا عذر ہے کہ میں ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو سکتا ہوں اور کچھ باتیں کر سکتا ہوں۔ صفوان بن امیہ یہ مالدار شخص کہتا ہے اچھا چلو میں تمہارے قرض کو میں برداشت کرتا ہوں میرے سر پر، اور تمہاری اولاد ان کی کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر، میں ان کو اپنا بچہ سمجھوں گا، اپنی اولاد سمجھوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم جاؤ اور اپنا کام کر کے آؤ۔ ایک بہترین تلوار تیار کی جاتی ہے، زہر آلود کیا جاتا ہے اور عمیر بن وہب الجمحی صفوان بن امیہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، اس خبر کو چھپانا، پھر انتظار کرنا، خوشخبری تمہیں آئے گی۔ عمیر بن وہب جاتے ہیں، تلوار اپنے گردن میں لٹکائے جاتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمیر بن وہب یہ غدار، یہ قریش کا کتا، یہ آیا ہوا ہے اور اپنے گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے ہے، یہ بڑا غدار اور دھوکے باز ہے، اس کی غداری سے بڑا ہوشیار رہنا۔ فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں اللہ کے رسول عمیر بن وہب آیا ہوا ہے، آپ ذرا چوکنا رہیے، اور سارے صحابہ کو کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں اور آپ کے اطراف کھڑے ہو جائیں۔ یہ کہہ کر دوبارہ عمیر بن وہب کے پاس جاتے ہیں، اور جیسے ہی عمیر بن وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں داخل ہوتے ہیں فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمیر بن وہب کیا ہے، کس لیے آئے ہو؟ عمیر بن وہب کہتے ہیں انعم صباحاً گڈ مارننگ، عربی میں انعم صباحاً کہتے ہیں گڈ مارننگ کو، کہ تمہاری صبح اچھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں ایک بہترین جنت والوں کا ہمیں سلام دیا ہے۔ تو عمیر بن وہب کہتے ہیں ارے تو تمہارے یہ نئی چیز ہے تمہارے پاس، یہ ہماری پرانی چیز ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ تمہارے اس سلام سے بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو قیدی بن کر تمہارے پاس ہے اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ تو ہمارے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، قبیلے قریش کے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، میرے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور یہ تلوار جو تمہارے گردن پر لٹک رہی ہے یہ کیا ہے؟ عمر بن وہب کہتے ہیں یہ تلوار، اس تلوار کا برا ہو، اس نے ہمیں جنگ بدر میں کیا فائدہ دیا؟ کچھ فائدہ نہیں دیا، ہم کیا کر پائے؟ ایسے تلوار تو بیکار ہو گئے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سچ سچ بتاؤ کیا ماجرا ہے، تم کس لیے آئے ہو؟ عمیر بن وہب کہتے ہیں نہیں اسی لیے آیا ہوں، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صفوان بن امیہ سے تم نے کیا باتیں کی تھی، صفوان بن امیہ سے تم نے کس چیز کی شرط لگائی تھی؟ فوراً چوکنا ہوتے ہیں، میں نے کیا شرط لگائی صفوان بن امیہ کے پاس؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حجر کے پاس کعبے کے پاس تم نے صفوان بن امیہ کے پاس یہ شرط لگائی کہ اگر وہ تمہارے قرض کو ادا کر دیتے ہیں, تمہاری اولاد کو دیکھ بھال کر لیتے ہیں, تو تم مجھے قتل کرو گے اور یہ تم زہر آلود تلوار لے کر میرے پاس آئے ہو. فوراً عمیر بن وہب کہتے ہیں اللہ کے رسول, آپ آسمان سے اللہ کی خبریں سناتے تھے مکے میں, ہم نے آپ کو جھٹلایا, لیکن یہ بات میرے اور صفوان بن امیہ کے درمیان جو ہوئی وہ میں اور صفوان کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں جانتا. جب آپ کو اللہ نے یہ بات بتائی ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل آپ کی دعوت سچی ہے. میں مسلمان ہوتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. عمر بن وہب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ عمر بن وہب کو قرآن سکھاؤ. عمر بن وہب کہتے ہیں اللہ کے رسول, ہماری زندگی آپ کی دعوت کو بجھانے میں لگائے ہوئے تھے, لیکن آج سے آپ کی دعوت کو روشن کرنے کے لیے ہم لگائیں گے. میں جاؤں گا اور دعوت دوں گا, قریش کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دوں گا. عمر بن وہب یہاں سے نکلتے ہیں, صفوان بن امیہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے سنو یہ خبر آنے والی ہے, بڑی خبر آنے والی ہے, بڑی خوشخبری آنے والی ہے, بہت اچھی خبر تمہارے پاس آنے والی ہے. اور مدینے سے آنے والوں سے پوچھتا ہے کوئی بات ہو تو بتاؤ, کوئی عجیب خبر ہے تو بتاؤ, کوئی بڑی بات ہے تو بتاؤ. لیکن یہ خبر ان کو ملتی ہے کہ عمر بن وہب الجمحی مسلمان ہو گئے. صفوان بن امیہ یہ عہد کرتے ہیں کہ میں یہ پیسہ ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. عمر بن وہب دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہلیت کے دوست, قریش میں بڑے اخلاق والے اور بہترین خاندان کے, شریف خاندان کے, تجارت کی امانت داری اور ان کے اخلاق کی شہرت قریش میں مشہور تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ بزرگوں میں بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کا کام کرتے ہیں, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں, طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں, زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں, اور کئی سارے آٹھ سابقین اولین جو اسلام میں سب سے پہلے آنے والے آٹھ صحابہ تقریباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے مسلمان ہوتے ہیں. یہ ہے اسلام میرے بھائیوں. اسلام ایک بہت بڑی تحریک ہے جو انسان کو خاموش رہنے پر ہرگز معاف نہیں کرتی, بلکہ یہ حکم کرتی ہے, یہ تحریک, کیا مسلمانوں اٹھو, اوروں کو بھی جنت میں داخل کرنے کے لیے کوشش کرو, بھٹکے ہوئے لوگوں کو, باطل پرستوں کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ, اپنوں اور غیروں میں اسلام کی تعلیم کو پھیلاؤ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بنو اسرائیل کے ان نوجوانوں کا, اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. یہ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا. نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے, اور نوجوان جب عزم کرتا ہے, جب طے کرتا ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے, ہمیں ہماری قوم کا کایا پلٹنا چاہیے, ہماری قوم کو ذلت کی پستی سے اٹھا کر عزت اور شرف کی بلندی میں لے جانا ہے, تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں آرام پسندی سے ہرگز نہیں حاصل ہوتی. یہ ساری چیزیں قربانیوں کے بعد, بڑی محنت اور کاوشوں کے بعد حاصل ہوتی ہیں. مال کی قربانی دینی پڑے گی, اپنی آرام اور لذت کی قربانی دینی پڑے گی, اپنی صحت اور وقت کی قربانی دینی پڑے گی. یہ سب کچھ دینے کے بعد اسلام کے لیے ہم کچھ دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ ہے اس کا کچھ حق ادا کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں آج ضرورت ہے
آج ضرورت ہے اسلام کو نوجوانوں کی، ایسے مخلص نوجوانوں کی جو دین کا علم سیکھیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں، دین کو سیکھ کر لوگوں میں اس کو عام کریں۔ ہر کوئی شخص علامہ نہیں بن سکتا جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کم از کم ایک آیت یا چند آیتیں چند حدیثیں ہی صحیح دوسروں تک پہنچائیں۔ ضرور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں کچھ ایسے نوجوان ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سات کیٹیگری جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سات لوگ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ شاب مشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، مردوں اور عورتوں کو، بڑوں اور چھوٹوں کو اسلام کے اس فریضے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وأكبر.